من على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وفرقانه المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره المشركون. لائق صدر احترام مومنین اور مومنات، آج کی رات وہ رات ہے کہ جس رات کائنات کا ذرہ ذرہ مغموم ہے، اور آج کی رات وہ رات ہے کہ جس رات میں جہاں پر زمین پر مومنین نے صفِ ماتم مولا امام ہادی کو بچھایا ہے، وہیں پر آسمانوں پر ملائکہ نے صفِ ماتم بچھائی ہے. آج وہ ہستی کے جو کائنات کا ہادی تھا، جو ہر رجس سے نقی تھا، جو امام تقی کا بیٹا ہادی برحق تھا، امام معصوم تھا، اسے بے گناہ شہید کیا گیا، دسویں امام کی شہادت کے اعتبار سے تسلیت کا پیغام پیش کریں گے زمانے کے امام کی خدمت میں، مومنین کی خدمت میں بالعموم اور زمانے کے امام کی خدمت میں تعزیت کا پیغام پیش کرنے کے لیے سارے مل کر ہم آواز ہو کے بلند ترین درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. اور پچھلی جو دو راتیں گزری آپ نے، ہم نے پروردگار عالم کی توفیق سے، اہل بیت کے تصدق سے، جب اہل بیت کے گھر میں خوشی تھی تو خوشی منائی، اور جیسے ہی آج کا دن ختم ہوا ہے ہم نے صفے ماتم بچھا لی، ہم نے سیاہ لباس اپنے زیب تن کر لیا، کیونکہ آج اہل بیت کے گھر میں صفے ماتم بچھی ہوئی ہے، آج اہل بیت کا گھر مغموم ہے. آج وہ دن ہے کہ جس دن اہل بیت کا دل ٹوٹا ہوا ہے، اور علماء کرام یہ بیان کیا کرتے ہیں کہ جب بھی کسی امام کی شہادت کی شب ہو، خصوصیت کے ساتھ انسان اس نیت سے مختصر ہی صحیح مگر صدقہ ادا کرے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کہ مغموم اور غمگین قلب مبارک کے لیے سکون کا پیغام ہو سکے. کیونکہ آج کی رات زمانے کے امام کے دادا آپ کے جد مبارک کی شہادت کی شب ہے. بات انشاءاللہ دسویں امام علیہ الصلوۃ والسلام کے عنوان پر کل کی رات جہاں تک پہنچی تھی وہیں سے سلسلہ گفتگو آگے بڑھے گا, مگر اس سے قبل ابتدا میں جس طرح سے ہم پچھلے دو جلسات میں, پچھلی دو مجلسوں میں ابتدا میں ماہ رجب کی فضیلت اور جو متعلقہ اعمال ہو سکتے ہیں ان کا بیان آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں, اور آج بہت اہم بیان آ رہا ہے اور ایک اعتبار سے اختتامی بیان ہماری حد تک ہوگا کہ ماہ رجب کہ جس مہینے کو ماہ رمضان المبارک کی تیاری کا مہینہ خدا قرار دے رہا ہے, ماہ رجب المرجب, ماہ رجب الاصب, ماہ رجب الاصم, یہ وہ مہینہ کہ جس مہینے کو پروردگار عالم ربیع التوبہ کہہ رہا ہے کہ توبہ کی بہار کا مہینہ ہے. توبہ کی بہار کا مہینہ کیسے؟ توبہ کی بہار ایسے کہ انسان چلتے پھرتے استغفار کرتا رہے, چلتے پھرتے توبہ کا ورد اپنی زبان پر جاری کرتا رہے, جہاں اکیلا بیٹھ جائے اپنی خطاؤں کو یاد کر کے پروردگار عالم سے بخشش کا سوال کرے کہ وہ بڑا ہی غفور اور رحیم ہے, غلطیوں کو معاف کرنے والا ہے. لیکن عزیزان محترم ساتھ ہی ساتھ وہ اذکار بھی بیان کیے گئے. ایک مرتبہ انسان کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دیکھو تمہیں استغفار کرنی چاہیے, ایک عمل ہے ماہ رجب کا کہ استغفار کرو. ایک مرتبہ انسان کو یہ بات تو پتہ چل گئی کہ یہ عمل کرنا ہے, مگر یہ عمل کیسے کرنا ہے پھر ایک سوال یہ بھی رہتا ہے. اور یقین جانیے پروردگار عالم سے بات کرنے کا انداز ہم سیکھ نہ پاتے, خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کلام کیسے کرنا ہے اس کا سلیقہ کبھی آ نہ پاتا اگر ہماری جھولیوں میں آئمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام نورانی کی نعمت نہ ہوتی. آئمہ طاہرین علیہ السلام کا کلام اگر ہمارے پاس نہ ہوتا, یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ یہ خود عمل کر کے بیان کرتے ہیں کہ دیکھو ایسے پروردگار عالم کی بارگاہ میں بات کرو, جب اس کی بارگاہ میں آ کر کھڑے ہو جاؤ تو اس سے ایسے کلام کرو. اور جب امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی حوالے سے گفتگو ہوئی تھی تو آخر میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کی دو حدیث مبارک کو آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا تھا. ان میں سے ایک حدیث یہ تھی کہ امام یہ بیان کر گئے, امام یہ فرما گئے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچو تو وہاں پر خود کو زینت دینے کے لیے جو جیولری تم پہنو گے اس جیولری کا نام ہے سچائی, ٹرانسپیرنسی. بار الہ میں جیسا ہوں ویسے کا ویسا تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں, بار الہ میں گنہگار ہوں اور اگر چھپانا بھی چاہوں اپنا کوئی عیب تو ساری دنیا سے چھپا سکتا ہوں, تجھ سے نہیں چھپا سکتا. کہ تو وہ ہے کہ جو تعلم الخائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, کہ دلوں میں پیدا ہونے والی خیانت اور ذہنوں میں پیدا ہونے والے خیالات کو بھی جانتا ہے, تجھ سے کیا چھپ سکتا ہے. تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں آئے, استغفر اللہ واسأله التوبہ کی جو ذکر ہے اس کو بہت کثرت کے ساتھ پڑھیے. یہ استغفار, استغفار کے کیا فضائل اور اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کا کیا ثواب ہے. جو کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہے پروردگار عالم اس کی رزق میں, اس کی روزی میں اضافہ کرتا ہے, مصیبتوں سے دور رکھتا ہے. بہت سارے ایسے مومنین اور مومنات جو اولاد کے متمنی ہوا کرتے ہیں, علماء حق علماء اعلام کے پاس جب جاتے ہیں اور وہ انہیں سوال رکھتے ہیں ان کے سامنے, ان علماء کے سامنے کہ ہمارے یہاں ایک عرصہ ہوا اولاد نہیں ہے, تو وہ کہتے ہیں کثرت کے ساتھ استغفار کی تسبیح پڑھا کرو. یہ استغفار کا نتیجہ ہے, یہ اس کا اجر ہے, یہ اس کا ثواب ہے, یہ اس کا تحفہ ہے کہ جب انسان کثرت کے ساتھ استغفار پڑھتا ہے تو پروردگار عالم یہ تحفے اسے عطا کرتا ہے. اچھا استغفار گناہوں سے معافی, یعنی استغفار کا ترجمہ کیا ہے کہ گناہوں سے معافی, اے خدا میں تجھ سے طلب مغفرت کرتا ہوں، غفران کیا ہے؟ اللہ تعالی سے طلب مغفرت کرنا دراصل استغفار کیا ہے؟ استغفار کا حقیقی معنوں میں جو مفہومی ترجمہ بنے گا وہ یہ بنے گا، اے خدا مجھے اپنی رحمت کی چادر میں سمو لے، اے خدا مجھے اپنی رحمت کی چادر میں سمٹا لے، اے خدا مجھے چھپا لے، شیطان مجھ پر حملہ کر رہا ہے، اپنی رحمت کی چادر مجھ پر ڈال دے۔ یہ استغفار، ایک تو استغفار کی بات۔ مگر میدان حشر ہوگا، چٹے امام علیہ السلام کی حدیث ہے کہ میدان حشر ہوگا اور حشر کے میدان میں ایک صدا بلند ہوگی، این الرجبیون، آ جاؤ اے رجبیوں، اے رجبیوں آ جاؤ، کہاں ہو؟ آ جاؤ، حاضر ہو جاؤ میدان حشر میں، محشر میں حاضر ہو جاؤ۔ اور روایت کے یہ جملے ہیں کہ کچھ افراد اس آواز، اس صدا کے بعد نمودار ہوں گے کہ جن کے چہرے بیاض سفیدی کی طرح سے چمک رہے ہوں گے، نور کی طرح سے وہ چہرے چمک رہے ہوں گے، اور ان کے سروں پر تاج ہوگا کہ جن پر یاقوت اور در سجے ہوئے ہوں گے، اور ان کے دائیں جانب ہزار ملک، ان کے بائیں جانب ہزار ملک ان کے پروٹوکول کے لیے ساتھ ساتھ چل رہے ہوں گے، اور جب وہ یہاں پر آ جائیں گے تو پروردگار عالم انہیں وہ اجر دے گا کہ جو ان کا اجر ہے، جو ان کی جزا ہے وہ انہیں عطا کی جائے گی۔ مگر سوال کیا جائے گا اہل محشر کی جانب سے کہ یہ لوگ ہیں کون؟ جواب آئے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ماہ رجب کے ایک حصے میں روزہ رکھا، چاہے شروع میں یا درمیان ہی حصے میں یا آخری حصے میں، حتیٰ کہ اب یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ ہے، حتیٰ کہ اگر ایک روزہ، ولو واحد، ولو صومن واحد، چاہے ایک ہی روزہ کیوں نہ رکھا ہو، ایک ہی روزہ کیوں نہ رکھا ہو، تب بھی پروردگار عالم اسے اجر دے گا۔ تو اب تو یہ بات ہو گئی کہ جو حدیث آپ کی خدمت میں پچھلے دنوں عرض کی گئی کہ رجب الاسب، رجب، رجب کسے کہتے ہیں؟ جنت کی ایک نہر کا نام بھی رجب ہے، وہ نہر اسے ملے گی جس نے ایک روزہ رکھا، اور یہ مقام بھی نورانی چہرہ، یاقوت و در کا تاج، ہزار ہزار ملک دائیں بائیں جانب، اور میدان حشر میں اس انداز سے مبعوث ہونا کہ سارے کے سارے اس رجبی کے مقام پر رش کرتے نظر آئیں کہ پوچھنا پڑے کہ یہ کون ہے، یہ اس شخص کا اجر ہے کہ جس نے ایک روزہ رکھا۔ تو سوچئے جس نے ایک سے زیادہ روزے رکھے اس کا کیا اجر ہوگا۔
اللہ،
اور اس کے بعد ماہ رجب کے اندر روزانہ ہر نماز کے بعد پڑھے جانے والی ایک مختصر دعا، مگر بہت خوبصورت الفاظ اس دعا کے، اور کیوں نہ خوبصورت ہوں کہ امام معصوم کی زبان سے جاری ہو رہے ہیں، کلام جمیل کیوں نہ ہو۔ کیا ہے دعا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا من ارجو ہو لکل خیر و آمن سخطہ عند کل شر، یا من یعطی الکثیر بالقلیل، اے وہ کہ جس سے قلیل مانگا جائے تو وہ اسے کثیر عطا کرتا ہے، یا من یوتی من سالا، یا من یوتی من لم یسألہ ومن لم یعرفہ، اے وہ خدا کہ جو اسے بھی عطا کرتا ہے، کہ جو اس سے مانگے اسے بھی عطا کرتا ہے، جو نہ اس سے مانگے نہ اسے پہچانے، یعنی یہ خدا وہ ہے کہ جو خدا اسے بھی عطا کرتا ہے جو اس سے مانگے۔ کریم کی یہ شان ہے، کریم کی یہ شان ہے کہ آپ کو جانے نہ پہچانے، اور اگر آپ کو جانتا بھی ہو اور آپ کے سوئے عمل کو بھی جانتا ہو، لیکن اگر کریم ہوگا، اگر کریم ہوگا اور آپ نے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا، وہ آپ کو خالی نہیں لوٹائے گا، اس لیے کہ آپ کا عمل اچھا نہیں ہے وہ، لیکن آپ کو خالی نہیں اٹھائے گا، خالی نہیں لوٹائے گا۔ یہ نہیں کہہ کے خالی لوٹائے گا کہ تیرا عمل ٹھیک نہیں ہے، نکل جا میری بارگاہ سے، نہیں نہیں نہیں، یہ کریم کی شان نہیں ہے۔ یا من یعطی من لم یسألہ ومن لم یعرفہ تحننا منہ ورحمہ، آتنی بھی مسئلہ تھی ایا کا جمیع خیر دنیا و جمیع خیر الاخرہ، اے خدا میرے مسائل کو تو جانتا ہے، مجھے دنیا کا جمیع خیر عطا کر، آخرت کا جمیع خیر عطا کر۔ یہ ایسی دعا ہے کہ اس میں سب کچھ آ گیا، آپ نے لسٹ بیان نہ کی لیکن آپ نے یہ کہہ دیا کہ دنیا کا جتنا خیر ہے وہ بھی دے دے، آخرت کا جتنا خیر ہے وہ بھی مجھے دے دے۔ یہ دعا ایک ہماری لسٹڈ دعا ہوتی ہے، اگر یہ لسٹ اپنے لیے ہے تو یہ بات میں جو کہنے لگا ہوں وہ آئے گی، وہ اپلائی ہوگی، اگر وہ لسٹ کسی اور کے لیے ہے تو پھر ضرور لسٹ کے ساتھ دعا کریں۔ متوجہ ہیں؟ آپ کے پاس کوئی آیا بھیا میرے لیے دعا کر دیجئے گا، آپ نے لسٹ میں نام لکھ لیا، اور نماز شب کے اندر لسٹ ہی تو ہوتی ہے مومنین کی کہ جن کے نام لیتے ہیں آپ، تو جب غیروں کے لیے دعا کر رہے ہیں لسٹ کے ذریعے سے کرے، کوئی پرابلم نہیں، اپنے لیے کر رہے ہیں تو رب ذوالجلال پر چھوڑ دیجئے، میں تو بہتر کی بات کر رہا ہوں، بہتر سے بہتر کی بات کر رہا ہوں، ورنہ اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے، یہ تو وہ بارگاہ ہے کہ جہاں پر آپ جس انداز سے، یہ کہا جاتا ہے کہ دعا کا کیا انداز اختیار کریں، کیا انداز اختیار کریں، جو یہاں سے نکلے وہ دعا کا انداز اختیار کریں، جو یہاں سے نکلے نا، جو دل سے نکل رہا ہو وہ بارگاہ الہی میں وہ انداز اختیار کریں۔ آپ جاتے ہیں مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پر، دیکھا ہے کبھی آپ نے وہاں پر باب الحوائج علیہ السلام کے در پر لوگوں کو سوال کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ کیسے ہاتھ اٹھا اٹھا کر زری کی جانب اشارہ کر کے گڑ گڑا کر مانگتے ہیں کہ اب آپ کی بارگاہ میں آ گئے ہیں، آپ باب الحوائج ہیں، خدا نے آپ کو باب الحوائج بنایا ہے، میں آپ کی بارگاہ سے حاجت لیے بنا نہیں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گی۔ یہ وہ محبت کا انداز ہے جیسے بچہ اپنے باپ کے سامنے کچھ مانگے، یا باپ متوجہ نہ ہو رہا ہو یا اس باپ کو اپنے بچے کے مانگنے کا انداز پسند آ رہا ہو جس لیے وہ رکا ہوا ہو، تو پھر مانگنے کے انداز میں شدت آ جاتی ہے اور باپ پھر مسکراتا ہے، خوش ہوتا ہے، برا نہیں مانتا۔ یہ محبت کے تقاضے ہیں، اس انداز کو اختیار کر کے مانگنے والا کوئی خطا نہیں کر رہا، وہ تو اپنی دل کی کیفیت کو ظاہر کر رہا ہے، اور وہ کس مجبوری کو لے کر آقا باب الحوائج کی بارگاہ میں پہنچائی یہ کون جانتا ہے، لیکن عزیزان محترم بارگاہ الہی میں جو دل کا حال ہے وہ رکھ دیجیے راز و نیاز، اور وصرف انی بے مسئلتی ایا کا جمیع شر دنیا و شر الاخرہ، اور اے خدا مجھ سے دنیا کا سارا شر اور آخرت کا بھی شر دور فرما۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں ماہ رجب کے دسترخوان پر اہل بیت علیہم الصلات والسلام کی محبت دل میں لے کر کوئی پہنچ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خالی لوٹ آئے؟ بس عزیزان محترم بات کو آگے بڑھاؤں کیونکہ دامن وقت بہت تیزی کے ساتھ سمٹتا چلا جا رہا ہے، اور آج دسویں امام کی شہادت کے اعتبار سے کل تک بات کو جہاں پر پہنچایا، جہاں تک پہنچایا تھا اس سے کچھ آگے لے جائے، مگر کل کی رات، کل کی آنے والی رات بڑی مہم رات ہے، اور اس کا بیان آج کی رات ہونا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ عمل کہ جو اب آپ کی خدمت میں بیان کیا جانے والا ہے، لیلۃ الرغائب کا عمل، کہ جو کل کی رات ہے، رغائب کی رات، رغبتوں والی رات، یہ وہ رات ہے کہ جس رات کے بارے میں معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس رات کی عظمت کو کوئی درک نہیں کر سکتا، اور یہ رات وہ رات ہے کہ اس رات کا جیسے ہی ابتدائی تھوڑا سا عرصہ گزرتا ہے، جیسے رات شروع ہوئی، رات کے شروع ہونے کے بعد کا تھوڑا سا عرصہ جیسے گزرتا ہے، کوئی ملک کونین میں ایسا نہیں ہوتا کہ جو خانہ کعبہ کے قریب خود کو نہ پہنچا لے، اور سارے ملائکہ وہاں جمع ہوتے ہیں، اور جب ملائکہ وہاں پر جمع ہوتے ہیں اور اپنی عبادتوں کو انجام دیتے ہیں تو پروردگار عالم ملائکہ کی خدمت میں یہ پیشکش عرض کرتا ہے کہ اے میرے ملائکہ، اے فرشتوں، مانگو آج کی رات مجھ سے کیا مانگنا چاہتے ہو؟ ماہ رجب کا پہلا جمعرات، ماہ رجب کی پہلی شب جمعہ کہ جو انشاءاللہ پرسوں ہونے والی، کس انداز سے پروردگار عالم کہہ رہا ہے فرشتوں مانگو جو مانگنا چاہتے ہو، اور فرشتے کیا کہہ رہے ہیں اب یہ سنیے، فرشتوں کا کمال دیکھیے، فرشتے اپنے لیے کوئی سوال نہیں کر رہے، فرشتے اس ماہ کی عظمت کو جانتے ہیں اور اس مہینے کے اندر روزے سے رہنے والے افراد کو بھی جانتے ہیں، اور اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں بار الہ ہمیں کچھ نہ دینا، ان افراد کو اپنی نعمتیں اور اپنا سارا خیر عنایت فرما، انہیں بہترین اجر عنایت فرما کہ جنہوں نے اس ماہ رجب میں روزہ رکھا، یقیناً اس مہینے کے اندر جو اس مہینے کی فضیلت کا بیان ہے، جو اس مہینے کے اعمال کا بیان ہے، آئمہ معصومین نے جو بار بار روزے کا ذکر کیا ہے، یقین جان لیجئے کہ اس کے پیچھے کوئی راز ہے، ورنہ بار بار اتنی کثرت کے ساتھ ماہ رجب میں روزے کا حکم، ہر اگلی حدیث میں ماہ رجب میں روزے کا حکم آ رہا ہے، یقیناً، یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آئمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام جو بیان کر رہے ہیں، تکرار کر رہے ہیں، یہ تکرار تاکید پر دلالت کرتی ہے، یہ امفسائز کیا جا رہا ہے، تاکید کی جا رہی ہے کہ دیکھو روزہ امپورٹنٹ ہے، ٹرائی اینڈ ڈونٹ مس اٹ ان دی منتھ آف رجب. یہ ملائکہ، اور پروردگار عالم یہ کہتا ہے کہ ہاں مجھے میری عزت اور جلال کی قسم، و عزتی و جلالی لا فعلنا، میں انہیں ضرور بضرور اجر دوں گا، اور اس رات کی، یعنی کہ جو کل کی رات نہیں، انشاءاللہ پرسوں کی رات بننے والی، لیلۃ الجمعہ، خمیس کی رات، جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات. مگر آپ نے سلسلہ یوں انداز اختیار کرنا ہے جو روایتوں میں بیان کیا گیا کہ آپ جمعرات کے دن کا روزہ رکھیں گے، ایک 12 رکعت نماز پڑھنی ہے آپ نے جمعرات کی مغرب کے بعد اور عشاء سے پہلے، مگر یہ 12 رکعت کی نماز پڑھنے سے پہلے آپ نے اس دن یعنی جمعرات کے دن کا روزہ رکھنا ہے. آپ روزہ اختیار کریں گے، اس کے بعد نماز مغرب کا وقت آئے گا، نماز مغرب پڑھیں گے، اس کے بعد یہ آپ 12 رکعت نماز پڑھیں گے، اور اس 12 رکعتی نماز کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہر رکعت میں، 12 رکعت نماز ہے، اور ہر رکعت میں آپ نے الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 12 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنا ہے، اور اس کے بعد جب آپ نماز ختم کر لیں گے تو 70 مرتبہ آپ نے رسول پر درود بھیجنا ہے، اور اس درود کا خاص انداز مفاتیح الجنان کے اندر موجود، ضرور تشریف لے جائیے، مفاتیح الجنان کو کھولیے، مفاتیح الجنان کے باب میں لیلۃ الرغائب کی فضیلت کا مطالعہ کیجئے، اور اس کے بعد یہ 12 رکعت نماز پڑھنے کے بعد 4 انداز سے دعائیں، رسول پر درود ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ، یہ 70 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سجدے میں جانا ہے، اور آپ نے سجدے میں 70 مرتبہ وہ ذکر پڑھنا ہے کہ جو ذکر ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اور اس کے بعد آپ نے سر کو سجدے سے اٹھانا ہے، ایک استغفار کا خاص انداز، اور دوبارہ سے پھر سر سجدے میں جانا ہے آپ کا، اور اس کے بعد 70 مرتبہ پھر سے وہی والا جملہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح کے جملے کے حوالے سے یہ ایک جملہ ضرور سن لیجئے کہ کچھ افراد، کچھ علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اس جملے کو اتنا مہم سمجھتے ہیں اپنی روحانی ترقی کے لیے کہ نماز شب کے بعد، نماز شب ادا ہو گئی، نماز شف عطا ہو گئی، ادا ہو گئی، نماز وتر عطا ہو گئی، ادا ہو گئی، اس کے بعد جو دعائیں ہیں وہ آپ نے پڑھ لی، یا نماز وتر کے فوراً بعد آپ سجدے میں گئے اور آپ نے 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ یہ ذکر دہرایا سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح، اس کا بہت عظیم اجر ہے، اور اسرار دنیا انسان کی نگاہوں کے سامنے کھلنے لگتے ہیں، اس کی معرفت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا ہے پوری 11 رکعت پڑھنا، تو کم سے کم 3 رکعت ضرور پڑھنے کے لیے اٹھتے ہیں تاکہ نماز شب کے بعد ان 3 رکعتوں کے بعد یہ 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ اس ذکر کی تلاوت کر سکیں سجدے. لہذا لیلۃ الرغائب اور لا الہ الا اللہ کی کثرت کے ساتھ تلاوت کا ذکر اس مہینے کے اندر بہت تاکید کے ساتھ آیا ہے. پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ بارِ الٰہ ہم سب کا شمار ان افراد میں سے فرما کہ جنہیں تو نے رجبیون میں سے قرار دیا۔ ایک درود بھیجئے سارے مل کر، محمد و آل محمد۔ ایک اور مختصر سی بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دی جائے، یہ بات ہم تک پہنچی متواتر کے کچھ افراد ہیں کہ جو عمرہ رجبیہ کے لیے تشریف لے جانے والے ہیں، انشاءاللہ سلامتی کے ساتھ، خیریت کے ساتھ جائیں اور سفر خیریت کے ساتھ اختتام کو پہنچیں اور دوبارہ اپنے وطن سلامتی کے ساتھ پلٹیں، اور جو افراد جا رہے ہیں ان کی عبادتیں قبول ہوں، جو جانا چاہتے ہیں پروردگار عالم انہیں یہ سعادت عنایت فرمائے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی زیارتوں کے لیے شرف یاب ہو سکیں۔ پورے سال میں آپ عمرہ کر لیجئے، مگر روایتیں یہ بیان کرتی ہیں کہ پورے سال میں سب سے افضل عمرہ ماہ رجب کا عمرہ ہے، اور ماہ رجب میں جب کوئی انسان عمرہ کے لیے جاتا ہے، دیکھیے عمرہ کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ پروردگار عالم بیان کرتا ہے کہ عمرہ کا تحفہ جنت ہے، عمرہ کا تحفہ جنت ہے۔ عمرہ انسان کے گناہوں کو دھو دیتا ہے، عمرہ انسان کی روح کو پاک کر دیتا ہے، پروردگار عالم کی رضاؤں کو جلب کرنے کا راستہ عمرہ کے ذریعے سے ہے۔ اسے حج صغیر بھی کہا جاتا ہے عمرہ کو۔ لیکن عزیزان محترم، جو عمرہ کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، ایک بات تو آپ کی خدمت میں عرض کر دی کہ پورے سال کے لیے جب بھی آپ کو موقع لگے آپ عمرہ کے لیے تشریف لے جائیے، اور جب بھی جائیے تو طواف خانہ کعبہ جتنا ہو سکے، عمرہ سے زیادہ جب فارغ وقت آپ کو ملے تو مستحب طواف کریے، خانہ کعبہ کے ساتھ چکر لگائیے، اور اس کے بعد جو دو رکعت نماز طواف۔ لیکن 13 رجب روز ولادت امیر ممکنات مولا کائنات حلال مشکلات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اس انداز سے جو گروپس تشکیل پاتے ہیں وہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ 13 رجب انہیں مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے قریب مل جائے۔ تو جو افراد جا رہے ہیں اب ان کی خدمت میں خاص التماس کہ جتنا آپ کے لیے ممکن ہو مراسم کو، مناسک عمرہ کو انجام دیجئے، طواف کو انجام دیجئے، دعائیں، نمازیں، مناجات، ریاضات سب وہاں پر انجام دیجئے، مگر کوشش کیجئے کہ جب 13 رجب کا وہ وقت آنے والا ہو کہ جو فجر ہو 13 رجب کی، شب 13 رجب فجر سے کچھ گھنٹے پہلے خود کو پہنچا لیجئے حرم مطہر کے اندر، مسجد الحرام کے اندر، خانہ کعبہ کے قریب، اور اس انداز سے پہنچ جائے کہ نماز شب ادا کی فجر کے قریب، خانہ کعبہ کے قریب، اور محسوس کیجئے فجر کے وقت کے بعد مولود کعبہ کی ولادت کے دن 13 رجب کعبہ سے روحانی انداز سے ایک ایسا خاص نور بلند ہوتا ہے کہ وہ موقع پورے سال پھر کبھی نہیں آتا۔ محسوس ہوتا ہے کہ خود خانہ کعبہ جشن مولود کعبہ اس دن مناتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لہذا جو افراد جا رہے ہیں اس وقت کو بالکل مس نہ کریں۔ ہمارے اساتید، ہمارے احباب، ہمارے بزرگان بہت تاکید کیا کرتے ہیں اس حوالے سے کہ اس وقت پر خود کو خانہ کعبہ کے قریب پہنچائیں۔ پروردگار عالم جو جا رہے ہیں ان کے مناسب کو قبول فرمائیں، اور جو جانا چاہتے ہیں ان کے لیے اسباب مہیا فرمائیں۔ 10ویں امام حضرت امام علی ابن محمد النقی الہادی علیہ الصلوۃ والسلام، حیات طیبہ کا بیان آپ افراد نے کل اس مرحلے تک سماعت فرمایا کہ جب بات مولا کے مدینہ سے سامرہ پہنچ جانے تک کی تھی، جو افراد کل کی مجلس اعلیٰ میں شریک ہوئے تھے وہ افراد جانتے ہیں اس بات کو کہ کس انداز سے وہ مراحل طے پائے کہ مولا کا مدینہ سے سامرہ آنا بنا۔ وہ والی مدینہ کا خط، اس کے بعد متوکل کا خط، اس کے بعد امام کو بلایا گیا، 300 افراد تقریباً چلے ہیں سامرہ سے، مولا کو لے کر سامرہ آئے ہیں، اور جب مولا سامرہ پہنچے ہیں تو وہ خط کے جو لکھ کر امام کو بلایا گیا تھا کہ جس میں بہت امام علیہ الصلوۃ والسلام کی آؤ بھگت کی گئی تھی، بہت کہا گیا تھا کہ آپ کی زیارت کا شوق ہو رہا ہے، ابن رسول اللہ وغیرہ وغیرہ، ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، جب آپ آئیں گے آپ کے قدم یہاں پڑیں گے تو سامرہ کو شرف حاصل ہوگا، وہ خط لکھنے والا امام کو ریسیو کرنے تک نہ آیا، نہ اپنے وزیر کو بھیجا، نہ اپنے خاص مشیر کو بھیجا، ایک غلام کو بھیجا اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کو اس مقام پر ڈراپ کروا دیا کہ جو علاقہ نامناسب افراد کے رہنے کا علاقہ تھا۔ مگر یہ بات یاد رکھیے گا کہ امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مقدس پر اطمینان کے ایسے آثار موجود تھے کہ آپ کے چاہنے والوں میں سے جب کچھ افراد آئے اور آنے کے بعد کہا مولا آپ اور یہ علاقہ، آپ کی شان نہ تھی، آپ کے ساتھ ظلم ہوا، امام نے کہا رک جاؤ، ٹھہرو، دائیں جانب دیکھو۔ جب دائیں جانب اپنی نگاہ دوڑائی ہے تو دیکھا جنت کے باغ ہیں، کہا بائیں جانب دیکھو، دیکھا ہر سر سبز و شاداب کھیت ہیں، باغ ہیں جنت کے، کہا پروردگار عالم نے ہمیں یہ عطا کیا ہے، یہ ہمارے دسترس میں ہے، ہمیں دنیا کی لالچ نہیں ہے، ہم دنیا سے مستغنی ہیں۔ یہ وہ علی النقی ہیں کہ جن کے جد علی نے اسی دنیا کو تین ایسی طلاقیں دے دی تھی کہ جس کے بعد رجوع کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اور پھر مولا نے یہی فرمایا کہ اے دنیا جا، غری غیری، جا کر کسی اور کو دھوکہ دینا، علی کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرنا۔ سلام جناب علی۔ اور پھر مولا کائنات، پھر دسویں امام علیہ الصلوۃ والسلام، یہ مرحلہ ہے کہ مولا سامرہ تشریف لے کر ہے، سامرہ اس دور کا کیپٹل ہے، ڈیفینس کیپٹل بھی ہے اور کیپٹل بھی ہے، اور خاص طور سے اس وقت کے بادشاہ نے اپنے لیے سامرہ کو ایسے خوبصورت بنایا، اسے ایسے سجایا ہے کہ وہاں پر شفٹ ہونے سے پہلے اس شہر کی سجاوٹ کی گئی باقاعدہ، اسے کیپٹل بنایا گیا اور اس کے بعد پھر وہاں پر آئے۔ اور تاریخ آپ دیکھیے، ہسٹری آپ دیکھیے، تو اس ہسٹری کے اندر آپ کو ملے گا کہ یقیناً واقعاً اس دور کے اندر اتنا سرسبز و شاداب، اتنا گرین ایریا تھا، اتنی گرینری تھی وہاں پر، وہاں کی آب و ہوا اور وہاں کا انوائرمنٹ اتنا زیادہ پاک اور صاف تھا کہ وہاں پر رہنے والے کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ بیمار ہی نہیں ہوتے تھے، مریض ہی نہیں ہوتے تھے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں پر پہنچے ہیں اور سامرہ کے اندر مولا جہاں پر رہنا شروع ہوئے ہیں، وہ گھر کم تھا، قید زیادہ تھی۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام ایک گھر میں رہتے تھے، یقیناً ایک گھر میں رہتے تھے، اہل و عیال کے ساتھ رہتے تھے، اپنے فرزند گیارہویں امام علیہ السلام کے ساتھ اور اپنے بڑے بیٹے جناب سید محمد کے ساتھ رہتے تھے۔ ابھی انشاءاللہ کچھ دو جملے ہی صحیح، مگر جناب سید محمد کا بیان ضرور کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ان سے بھی جو ہم غفلت برتتے ہیں وہ دور کی جائے۔ ضروری ہے کہ وہ امام زادہ کی جیسا سید محمد ہیں، ان کا بیان ضرور اپنی گفتگو میں شامل کیا جائے۔ امام علیہ السلام سامرہ کے اندر، آج جو حرم مطہر امامین عسکریین علیہ السلام ہے، وہ حرم تو ہے، وہاں پر قبریں تو ہیں، مگر وہاں کا سلسلہ ایسا ہے کہ کربلا معلیٰ میں حرم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، قبر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تو وہاں پر ہے، مگر مولا حسین کا گھر مدینہ میں تھا، نجف اشرف کی سرزمین پر گھر مولا کا کوفہ میں تھا، قبر مولا کی، مرکد مبارک مولا کا نجف میں قرار پایا، کوفہ میں بھی گھر مولا کا، مدینہ میں بھی گھر۔ اسی طرح سے حتیٰ جنت البقیع کے اندر جو آئمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے مدفن کا مقام ہے، ان کے گھر سے جدا ہے۔ امام تقی جواد علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ساتویں اور نویں امام علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قبروں کا مقام ہے کاظمین شریفین میں، یہ ان کا مرکز مقدس ہے، ان کا گھر مدینہ منورہ میں تھا۔ مگر یہ جو مقام ہے سامرہ، یہ تو وہی گھر ہے کہ جہاں پر دسویں اور گیارہویں امام رہتے رہے ہیں. اب آپ مظلومیت کا اندازہ لگائیے کہ انسان کے دفنائے جانے کی جب کوئی جگہ نہ ملے تو اسے گھر ہی میں دفنا دیا گیا, یا جب دفنانے کی اجازت نہ ملے, یا حالات اتنے سنگین ہوں. دسویں امام علیہ السلام وہی گھر, اور وہ جو سردار مقدس وہاں پر ہے حرم مطہر کے اندر, وہ گھر ہی کا سرداب ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام, ایک مرتبہ عیسیٰ نامی ایک شخص ہے کہ جس کا ذکر تاریخ میں ملتا ہے, اس نے خواب دیکھا, اور اس خواب میں اس نے یہ دیکھا کہ رسالت ماب ایک مقام پر تشریف فرما ہے کہ جس مقام کے قریب سے وہ عیسیٰ نامی شخص گزر رہا ہے, اور رسالت ماب کو دیکھا کہ وہ لوگوں میں کھجوریں تقسیم کر رہے ہیں. ایک ٹوکری ہے, اس ٹوکری سے رسالت ماب رسول الثقلین جد الحسن والحسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں کھجوریں تقسیم کر رہے ہیں, وہ خود بھی وہاں پہنچ گیا, اور عیسیٰ نے رسول اکرم کے سامنے, عالم خواب ہے, خواب کا عالم ہے, اپنے ہاتھوں کو پھیلایا, اور ہاتھوں کو پھیلانے کے بعد جب رسالت مام نے وہ کھجوریں رکھ دی تو وہ لے کر وہاں سے چلا, اور جب گنی ہے تو عالم خواب میں گن رہا ہے 30 کھجوریں پائیں, 30 کھجوریں اس نے پائیں. اس کی آنکھ کھل گئی, جب آنکھ کھلی ہے تو اس نے اپنے تئیں یہ طے کیا کہ اس کا کیا اشارہ ہو سکتا ہے, شاید یہ اشارہ ہو کہ میری زندگی کے مزید 30 سال باقی ہیں. وہ وقت ختم ہو گیا, وہ وقت گزر گیا. اس وقت کے گزرنے کے بعد, وہ وقت گزر گیا, ایک دن جب وہ سامرہ کے علاقے سے گزر رہا تھا تو اس نے دسویں امام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اسی انداز سے بیٹھ کر لوگوں کے درمیان کھجوریں تقسیم کرتے ہوئے دیکھا. حوالہ ذہن میں آیا, وہ خواب یاد آیا, سوچا کہ شاید تعبیر مل جائے, جو سمجھ نہیں آیا وہ شاید سمجھ میں آ جائے, اور جانے کے بعد امام کی خدمت میں حاضر ہوا, اپنے ہاتھ کو پھیلایا, امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹوکری سے کچھ کھجوریں اٹھا کر اس کے ہاتھوں پر رکھی, اٹھ کر گیا نہیں, وہیں پر بیٹھ کر گننے لگا. جب گنی تو 30 نکلی. امام علیہ السلام سے سوال کیا, مولا کچھ اور عطا کر دیں. امام یہ فرماتے ہیں, اگر میرے جد رسول اکرم نے تجھے اور دی ہوتی. یہ واقعہ کس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ یہ وہ ذات ہیں, یہ وہ ذوات مقدسات ہیں کہ جنہیں تم رسالت ماب سے جدا نہ سمجھو. زمانہ چاہے دور ہی کیوں نہ ہو, لیکن یہ وہی ہیں, اسی قول کا مزداق ہے کہ جن کے لیے خود میرے سرکار رسول الثقلین یہ فرما گئے ہیں, اولنا محمد, اوسطنا محمد, آخرنا محمد, کلنا محمد. تو یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے, اور امام علیہ الصلوۃ والسلام اس انداز سے. لیکن بہت سارے ایسے واقعات, یونس نقاش, شہر سامرہ کے اندر امام کا روزہ, آج روزہ ہے ورنہ وہ امام کا گھر, اس مقام کے قریب اس دور میں بھی مارکیٹس ہوا کرتی تھی, یعنی آس پاس کا ایریا ہے, شہر سامرہ ہے, شہر کے اندر دکانیں ہوتی ہیں, بازار ہوتے ہیں, تو حرم کے آس پاس کا جو آج کا ایریا ہے وہ اس دور کے اندر سارا کا سارا بازار ہوا کرتا تھا. اس بازار کے اندر بہت سارے افراد نجار بھی ہیں, لوہار بھی ہیں, کارونگ کرنے والے بھی لوگ ہیں. یہ جو نقاش ہے, نقاشی کرنے والا, یہ کارونگ کرنے والا ایک شخص ہے, اس کا نام ہے یونس نجار, یونس نقاش. بادشاہ دوران کی جانب سے اس کے پاس ایک بیش قیمتی ہیرا لا کر پیش کیا گیا کہ تم نے اس پر کارونگ کرنی ہے, اس پر نقش بنانا ہے, اور بڑا باریک کام ہے, اور بہت دقیق اور بہت ڈیلیکیٹ چیز ہے ہیرا. لیکن ہوا یہ کہ اس پر نقاشی کرتے کرتے, اس پر نقاشی کرتے کرتے وہ ہیرا کے جس کی قیمت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا, وہ دو ٹکڑے ہو گیا. دربار سے آیا ہوا, بادشاہ نے دیا ہے, امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا, کسی طرح سے امام کی خدمت میں حاضر ہوا. دور سخت تھا, امام کی خدمت میں حاضر ہونا اتنا آسان نہیں تھا. موقع دیکھ کر کسی طرح سے امام کے پاس پہنچا, امام سے سوال کیا, مولا میرے پاس وہاں سے ہیرا آیا تھا کہ جس کی قیمت میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا, جس کی قیمت لاکھ, دو لاکھ, چھ لاکھ, درہم دینار بیان نہیں ہو سکتی اس کی قیمت. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا مولا دو ٹکڑے ہو گیا. کہا اچھا ٹھیک ہے تو جا سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, تیری مشکل حل ہو جائے گی, یہاں سے جا سکتا ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں, امام سے فرماتا ہے یہ یونس نقاش, مولا آپ جانتے ہیں کہ جس نے یہ بھیجا تھا یہ کام مجھے دیا تھا, اور جس کا یہ ہیرا ہے دراصل وہ کم سے کم سزا جو سناتا ہے وہ سزا موت سناتا ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تیری مشکل حل ہو جائے گی, تو جا سکتا ہے اگر جانا چاہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو سنا, اب آپ اس کی سچویشن کو فیل کرنے کی کوشش کیجئے کہ اس کے ہاتھ پاؤں میں سے جان نکل گئی ہوگی, اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوگا, اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے یہ سوچ سوچ کر اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو رہا ہوگا, اور امام اس سے کہہ رہے ہیں فکر نہ کر چلا جا. اس کے لیے فکر نہ کر کے چلے جانا, چلا گیا وہ وہاں سے, واقعی چلا گیا, اس بات کی دلیل تھی کہ امام کے قول پر یقین رکھتا تھا. اللهم صل علی محمد و آل محمد. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کہہ دیا یقین کر کے وہاں سے چلا گیا, کہہ رہے ہیں تو ہو جائے گا. کچھ دن گزرے, خوشی خوشی واپس آیا بارگاہ امام میں. امام نے بھی مسکرا کر تبسم فرما کر پوچھا خیریت کیا ہوا؟ کہا مولا ایک دن میرے گھر پر دستک ہوئی اور بادشاہ کے دربار سے وزیر آیا, آنے کے بعد کہا کہ بادشاہ نے تمہارے لیے پیغام بھجوائے. ایک اس انداز سے روایت ہے, ایک اس انداز سے کہ اسے بلا کر اسے خود کہا کہ میری دو بیٹیاں ہیں کہ جن دو بیٹیوں میں نزاع ہو گیا, جھگڑا ہو گیا, اب ہیرا تو ایک ہے, دونوں کو دے نہیں سکتا, ایک کام کرو اے یونس نقاش, تم اس کے دو ٹکڑے برابر کے کر دو تاکہ میں ایک ایک بیٹی کو دوسری. امام علیہ السلام نے اب یہاں پر ذرا لمحہ فکریہ سنیے گا, لمحہ فکریہ تربیت پیغام. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ جب تم بادشاہ کے سامنے کھڑے تھے اور بادشاہ نے تم کو یہ کہا کہ اب تم نے یہ کرنا ہے, تو تم نے کیا جواب دیا؟ تم نے کیا جواب دیا؟ کئی جذبات میں آ کر یہ تو نہیں کہہ دیا کہ ہاں مولا وہ تو وہ ہاں ہاں اے بادشاہ سلامت, وہ تو پہلے ہی دو ٹکڑے ہو گیا تھا اور میں پریشان تھا کہ کروں کہ کیا کروں. کہا نہیں مولا, میں نے اس سے یہ کہا کہ مجھے کچھ وقت دے دے تاکہ میں اس پر غور و فکر کر سکوں. اسبتا. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے بالکل ٹھیک کام کیا. امام علیہ الصلوۃ والسلام یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ المؤمن کیس, مومن سمجھدار ہوتا ہے, جذبات کی رو میں آ کر وہ بات جو نہ کرنے والی ہو وہ کر نہ دے, جو کر دینے والی ہو اس سے خاموش نہ رہ جائے. امام علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ شخص مولا کی بارگاہ سے چلا گیا, اب امام نے کیا عمل انجام دیا؟ امام نے اپنے دست مبارک کو آسمان کی جانب اٹھایا اور اس کے بعد کہا الحمدللہ الذی, حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اس کا حقیقی حمد کرنے والا قرار دیا. اچھا اس کا راز کیا ہے؟ مولا کا کوئی جملہ, کوئی زبر, کوئی زیر, کوئی حرکت, کوئی سکونت ابس نہیں ہو سکتی. امام علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں کہ بارے الہ ہم تیری اس لیے ہے کیونکہ یہ تعریف ہماری کر رہا تھا, مگر ہمارے پاس اپنا تو کچھ ہے نہیں, وہ ہے جو تو نے ہم اہل بیت کو عطا کر رکھا ہے. یہی وجہ ہے کہ تعریف ہمارے لیے نہیں ہے اے پروردگار عالم, تعریفیں ساری کی ساری تیرے لیے ہیں. آوازِ بلند صلوات. تو پھر عبد الرحمن نامی ایک شخص سامرہ میں آیا دور کا سفر اختیار کر کے. اب میں علاقوں کے نام نہیں لے رہا, لیکن دور کا سفر اختیار کر کے آیا. آنے کے بعد اسے بادشاہ سے, دراصل بادشاہ سے کام تھا اور کوئی مشکل تھی. اب بیان مختلف اعتبار سے کیا جاتا ہے, کوئی خاص مشکل بیان کی جاتی ہے یا یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی مالی مشکل تھی یا کوئی اور مشکل. آیا ہے اور ابھی بادشاہ کے دربار میں جانے والا تھا, باہر کھڑا تھا, تو اس نے وہاں پر یہ باتیں سننا شروع کی کہ جو اس وقت فلوٹ کرنے لگی کہ ایک سید ایک علوی خاندان رسالت مآب سے تعلق رکھنے والے ایک سید کہ جنہیں بادشاہ نے اپنے دربار میں بلایا ہے وہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں وہ راستے میں ہیں اور وہ پہنچنے والے ہیں دسویں امام ہادی علیہ السلام پہنچنے والے ہیں. اس نے آگے بڑھ کر کہا پوچھا وہ کون ہے. روایت یہ بیان کرتی ہے کہ امام کا نام لے کر جو افراد آپس میں بات کر رہے تھے امام کا نام لے کر کہا کہ علی ابن محمد علیہ السلام آ رہے ہیں. آگے بڑھ کر پوچھا یہ کون ہے. کہا یہ علوی ہیں یہ سید ہیں سادات میں سے. کہا اچھا. سوچا کہ ذرا دیر کچھ دیر رک جاؤں اور دیکھوں کہ یہ کون آ رہا ہے, کیونکہ باتیں یہ ہو رہی تھیں کہ انہیں بادشاہ نے بلایا اور اس کے بعد ایکسپیکٹیشنز یہ ہیں کہ شاید آج ان کے ساتھ کچھ بھی واقعہ ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, عین ممکن ہے کہ شاید قتل کر دیا جائے, شہید کر دیا جائے. اچھا اب وہ وہاں پر کھڑا ہو گیا. اب ایک سوال پیدا ہو گیا کہ اب ہونے کیا والا ہے, کون آ رہا ہے, یہ سارا ماجرا کیا ہے. رک گیا, ٹھہر گیا وہ سارا ماجرا سینیریو دیکھنے کے لیے. اتنے میں امام علیہ الصلوۃ والسلام نمودار ہوئے, اس کی نگاہیں امام علیہ الصلوۃ والسلام کی چہرہ اقدس پر پڑی. وہ بیان کرتا ہے عبد الرحمن نامی یہ شخص کہ جیسے ہی میری نگاہ اس سید علوی پر پڑی قد وقع حبہ فی قلبی, کہ ان کی محبت نے میرے دل میں جڑ پکڑ لی. جیسے ہی میری نگاہ دسویں امام پر پڑی ان کی محبت نے میرے دل میں جڑ پکڑ لی, اور اس کے بعد بے ساختہ میرے دل سے یہ دعا نکلی. دل کے اندر میں اب یہ سارے خیالات ہیں, یہ میری انٹینشنز ہیں جو میں اپنے ہی تئیں سوچ رہا ہوں. بارے الہ یہ جو خبریں چل رہی ہیں, یہ جو ایکسپیکٹیشنز ہیں, یہ جو فورکاسٹ کی جا رہی ہے کہ شاید انہیں کوئی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے, تو اے خدا تو اس شخص کو کسی بھی مشکل کسی بھی نقصان سے محفوظ رکھنا. اب یہ اس کے دل میں بات آئی. دل میں بات کیوں آئی؟ کیونکہ جیسے امام کے چہرے کی طرف نگاہ پڑی کہتا ہے کہ میرے دل میں ان کی محبت گھر کر گئی, اتر گئی ان کی محبت اس کے دل میں. اچھا پھر کیا ہوا, پھر کیا ہوا؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام آہستہ آہستہ خراما خراما وقار و سکینت کے ساتھ چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ جانب دربار بڑھ رہے ہیں. جیسے ہی عبد الرحمن کے قریب سے گزرے ہیں رکے, عبد الرحمن کی جانب چہرہ کیا اور اس کے بعد نام لے کر کہا کہ اے عبد الرحمن خدا نے تیری دعا کو قبول کر لیا. اے عبد الرحمن تو نے ہمارے لیے دعا کی, خدا تیری اولاد کو کثیر کرے, تیرے رزق میں اضافہ کرے, تجھے کثیر مال عطا کرے اور تجھے لمبی عمر عطا کرے. یہ شخص واقعہ بیان کرتا ہے 80 سال کی عمر ہے اور کہتا ہے کہ میری 80 سال کی عمر ہو گئی, مجھے خدا نے 12 یا 14 بیٹے عطا کیے, 1.5 لاکھ سے زیادہ دینار میرے گھر میں رقم موجود ہے اور بے حساب زمینیں گھر سے باہر ہیں کہ جو جن کا میں مالک ہوں, اور یہ سب کا سب مجھے ملا ہے علی ابن محمد النقی الہادی کے صدقے میں. دو مختصر باتیں. ایک بات یہ کہ امام کے لیے کی جانے والی دعا کرنے والے کی جانب ہی پلٹتی ہے. جو امام کے حق میں دعا کرے گا وہ دعا امام کو لگے گی, مگر اس سے پہلے وہ دعا خود پلٹ کر اس کی جانب آ جائے گی. کیا کیا تھا اس نے؟ ایک دعا کی تھی امام کے لیے, امام نے 3-3 دعائیں اس کے نام کی. کتنا کرم اہل بیت کا. یعنی کہ آج اگر ہم دعائے سلامتی ہے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ امام کی سلامتی خدا رکھنے ہی والا ہے. یہ وہ دعا ہے کہ جو مقبول دعا ہے. ہمارے اور آپ کے زمانے کے امام کو خدا کی ذات ہے جو سلامت رکھنے والی ہے. تو پھر اس دعا کا کیا کام؟ اس دعا کا یہی کام ہے کہ امام کے نام کرو یہ دعا, وہاں پر جا کر ٹکرا کر تمہاری ہی طرف پلٹ کرانا ہے اس دعا نے. نتیجتاً تمہیں خدا سلامتی عطا کرے گا, مگر فرق ہے, ایک فرق ہے, فرق ہم اور آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں کتنی کثرت کے ساتھ، ہم درود کی تلاوت کر کے آئمہ طاہرین علیہ السلام کو ہدیہ کرتے ہیں ان گنت مرتبہ، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ جو عطا کی پیکر ہیں، یہ کبھی کسی سے مانگا تھوڑی کرتی ہیں، یہ محتاج تو نہیں ہے، یہ تو وہ ہیں کہ جنہیں پروردگار عالم نے عطا کے لیے بھیجا ہے۔ لیکن جو مالک کل بھی ہیں، کوئی ایسا ظرف ہو کہ جو اوپر تک بھرا ہوا ہو، آپ اس میں اوپر سے کچھ انڈیل دیجئے تو کیا ہوگا؟ تو کیا ہوگا؟ وہ چھلک جائے گا، وہ ظرف چھلک جائے گا، مگر ایک فرق ہوگا۔ جو افراد فزکس کے اسٹوڈنٹس یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ واٹر مالیکیولز کو پڑھ چکے ہوں گے، وہ بات بہت آسانی کے ساتھ سمجھیں گے، بہت اچھے سے سمجھیں گے انشاءاللہ۔ پہلے سے پانی موجود ہے کنٹینر کے اندر، اور اس کنٹینر کے اندر واٹر مالیکیولز موجود ہیں۔ غور سے سنیے گا عزیزان محترم، غور سے سنیے گا، یہ جو واٹر مالیکیولز ہیں، یہ سالڈ ہے، یہ لکوڈ ہے، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ ہم تک نہ پہنچتی اگر صادق آل محمد اور باقر علوم نبیین علیہ السلام نہ ہوتے۔ واٹر مولیکیولز پہلے سے کنٹینر کے اندر موجود ہیں، آپ نے نئے مولیکیول یعنی نیا پانی اس کے اندر ڈالا تو کیا ہوا؟ باہر تو گرا، مگر جو نیا پانی تھا اسے جگہ دی گئی اس کنٹینر میں، اور جو پہلے سے پانی اندر تھا وہ باہر نکلا ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ آپ نے جو سورہ فاتحہ، آپ نے جو دعائے سلامتی امام زمانہ، آپ نے جو تسبیح جناب سیدہ، آپ نے جو تسبیح صلوات ہدیہ کی، آپ نے جو سورہ یاسین ہدیہ کیا امام کے نام، وہ امام نے اپنے پاس رکھ لیا، اور جو امام کے پاس پہلے سے وہ موجود تھا آپ کو ہدیہ کر دیا۔ اللهم صل علی محمد و آل محمد، یہ فرق ہے۔ وہ اتنے عظیم ہیں کہ ہمارا پیش کیا ہوا کیسا ہوگا، کیسا ہوگا، سوچئے کیسا ہوگا۔ کامل تو نہیں ہوگا، کمپلیٹ تو نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی وہ عظیم ہیں، رکھ لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اچھا اس میں کچھ کمی بیشی، ہم اسے کمپلیٹ بنا دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، تم یہ رکھو، اسے عطا کیا۔ اور دوسری بات، ایسا کیسے ہو گیا کہ ایک انسان کہ جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کو جانتا تک نہیں تھا، پہلے دیکھا تک نہیں ہے، ان کا ذکر تک نہیں سنا، پہلی نگاہ میں کیسے ان کی محبت اس شخص کے دل میں اتر جائے، کیسے اتر جائے؟ یہ تربیت والدین کا اثر ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ صفات نفسانیہ کو ایڈاپٹ کریں، اچھی صفتوں کو اختیار کریں، اور بچے کی تربیت ولادت کے بعد نہیں، بچے کی تربیت کنسیپشن کے بعد نہیں، بچے کی تربیت شادی کے بعد نہیں، شادی یعنی ماں باپ کی شادی، لڑکا لڑکی کی شادی، اور پھر جب وہ اپنے آنے والی نسل کے حوالے سے سوچنا شروع کرے اس کے بعد نہیں، بلکہ لڑکا اپنے گھر میں جب ہو، لڑکی اپنے گھر میں جب ہو، اپنے آنے والی زندگی کے اندر جو اولاد پروردگار عالم انہیں دینے والا ہے اس کی تربیت کی تیاری تبھی سے شروع کر دیں۔ اور جو اچھی صفت رکھیں گے تو بچے میں اچھا بدلاؤ آئے گا۔ کوئی ایسا کھانا وعدہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر آپ خدا نہ خاصتہ دیکھتے ہیں کہ اچھی عادتوں والے افراد نہیں ہوتے، مگر ان گھروں سے بھی اچھی اولادیں نکلتی ہیں، اور کچھ ایسے کھانا وعدے ہوتے ہیں کہ جو بڑے پاک پاکیزہ کھانا وعدے ہوتے ہیں، مگر ان سے بھی آپ ایسی اولادیں دیکھتے ہیں کہ یقین نہیں آتا کہ اس باپ کا ایسا بیٹا ہو سکتا ہے یا اس ماں کا ایسا بیٹا ہو سکتا ہے۔ تو وہ عادات کا اثر ہے جو براہ راست امیڈیٹ اثر رکھتا ہے، افیکٹ رکھتا ہے۔ یہ تو ذرافہ نامی شخص، آپ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے کہ یہ امام برحق ہے تو اس کے لیے پروردگار عالم نے اتنی نشانیاں رکھی تھیں، اتنی نشانیاں رکھی تھیں، اتنی نشانیاں رکھی تھیں کہ اگر کوئی سالم الطبیعت یا سالم المزاج ہوتا عبد الرحمان جیسا، تو وہ فوراً سے امام کے وجود مقدس کو دیکھ کر امام علیہ الصلوۃ والسلام کا شہیدہ ہو جاتا، امام کا مطیع و فرما بردار ہو جاتا۔ مگر جس کے پیٹ میں، جس کے شکم میں حرام ہو، جس کا دل ایمان کو قبول کرنے کے لیے ابھی تیار نہ ہو، امام علیہ الصلوۃ والسلام کہ معجزات اپنی نگاہوں کے سامنے ملاحظہ کر رہا ہے اور اس کے بعد یقین نہیں کر رہا, امام کو مان نہیں رہا, امام کی امامت کو اور امام کو حق نہیں جان رہا. کیا ہو رہا ہے؟ کبھی مولا کو بلایا جاتا ہے دربار میں, کس وقت؟ رات کے دوسرے پہر میں. سپاہی گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں, کبھی تو بلا اجازت داخل ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر آتے ہیں, اور امام علیہ الصلوۃ والسلام جب آ جاتے ہیں, حاضر ہو جاتے ہیں, تو انہیں کہا جاتا ہے کہ چلے جاؤ واپس, نعوذ باللہ من ذالک. مگر بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کو مجبور ہو کر جب کوئی سوال آ رہا ہے کسی عالم کی جانب سے اور اس سوال کا جواب بن نہیں پڑ رہا, تو آنا پڑ رہا ہے علی کے پوتے علی النقی کے در پر کہ اس سوال کا جواب آپ کے سوا اور کسی کے پاس نہیں ہو سکتا. زینب قذابہ کا واقعہ آپ سب نے سنا ہوا ہے. ایک زینب نامی شخص آتی ہے اور آ کر متوکل کے بارگاہ میں کھڑی ہو جاتی ہے کہ دربار میں, اور آنے کے بعد یہ اعلان کرتی ہے, یہ دعویٰ کرتی ہے کہ میں زینب بنت علی ہوں نعوذ باللہ. تو کہا ان کے وفات کو اتنے سال گزر گئے اور آپ عالم شباب میں کیسے ہیں, آپ پر جوانی کیسے موجود ہے؟ کہا کہ پروردگار عالم کا یہ انتظام ہے کہ ہر کچھ عرصے کے بعد رسالت ماب خواب میں آتے ہیں اور ان سے مس ہونے کے بعد میں پھر جوان ہو جاتی ہوں. یہ دیکھیے ایک جھوٹا دعویٰ, اور جھوٹا دعویٰ کس بیس پر ہے کہ رسول خواب میں آئے؟ روایتوں کا مطالعہ فرمائیں تو آپ کو یہ بات ظاہر بالکل ظاہر ہو جائے گی, آپ کی نگاہوں کے سامنے آ جائے گی کہ زمانہ غیبت کبرا میں, کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت کبرا کے دور میں یہ واقعات, یعنی کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے خواب میں دیکھا, یہ واقعات اتنے زیادہ رونما ہونے لگیں گے کہ جو جھوٹے دعوے ہوں گے. بہرحال امام علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا گیا اور آنے کے بعد یہ کہا کہ مولا اس ادعا کا کوئی حل پیش کیجیے, یہ بات یہ معمہ حل نہیں ہو رہا, کیا کریں اور کیا نہ کریں. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پروردگار عالم نے ائمہ اہل بیت اولاد علی و بطول علیہ الصلاۃ والسلام پر کے گوشت و خون کو وحشی ترندوں اور حیوانوں پر حرام قرار دیا ہے. ابھی فیصلہ ہو جائے گا شیروں کے پنجرے میں اس خاتون کو بھیج دیا جائے, اور پھر اگر یہ اپنے دعوے میں سچی ہے تو شیر اس خاتون سے دور رہیں گے. مگر پھر ہوا یہ کہ امام کا کہا ہوا, اس خاتون نے یہ اعتراض کیا کہ اگر آپ خود کو امام وقت کہتے ہیں اور امام برحق کہتے ہیں تو پھر پہلے اس آزمائش پر خود پورا اتر کر دکھائیے. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میں حاضر ہوں. کئی دنوں کے بھوکے شیر, برکت السبا یعنی کہ شیروں کا پنجرا, سب کہتے ہیں شیر کو, اس پنجرے کے اندر امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام دسویں امام علیہ السلام کو بھیجا گیا. امام چھوٹے چھوٹے قدم وقار و سکینت کے ساتھ توقف کے ساتھ خرامہ خرامہ تشریف لے گئے پنجرے کے اندر, شیروں کے پنجرے کے اندر, اور جیسے ہی شیروں نے امام کے وجود مقدس کو محسوس کیا تو اپنی پیشانیوں کو امام کے قدموں پر آ کر رکھنے لگے, امام کے قدموں کو چومنے لگے. یہ حیوان وہ تھے کہ جو اشرف المخلوقات کے سامنے, کہ جن کے پاس عقل نہ تھی مگر اتنا تھا کہ اپنے امام کو پہچانتے تھے, فوراً سجدہ ریز ہو گئے. یہ یقیناً ان انسانوں سے بہتر حیوان ہے کہ جو انسان ہو کر ہادی برحق کو نہ پہچان سکے, اور یہ حیوان ہو کر احترام کر رہے ہیں. آپ ہیں سلطان دین و دنیا, آپ ہیں کہ پروردگار عالم نے جن کے ہاتھوں میں نظام اپنی مشیت سے اپنی اذن سے عطا کر رکھا ہے, آپ ہیں وہ کہ ارادت الرب فی مقادیر اموری تحبت الیکم وتصدر من بیوتکم. جب اللہ تعالیٰ اپنا خیر اپنے بندوں کی جانب عطا کرنا چاہتا ہے, وہ خیر پہلے آپ اہل بیت کے گھر پر نازل ہوتا ہے اور اس گھر سے ساری کائنات میں بڑھتا ہے. یہ دسویں امام علیہ السلام ہی ہیں کہ جب ایک صحابی امام کی خدمت میں آ کر سوال کرتا ہے کہ مولا میں جب بھی آپ اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ کو سلام عرض کرنا چاہوں تو کن الفاظ کے ذریعے سے سلام عرض کروں، کون سی زیارت پڑھوں مولا کہ جو جامع ترین ہو، کہ جس کے اندر آپ کے اوصاف حمیدہ جمع کر کے رکھ دیے گئے ہوں. امام علیہ السلام نے اس صحابی کو اپنے پاس بچھایا اور اس کے بعد ایک زیارت، طویل زیارت تعلیم فرمائی کہ جو مفاتیح الجنان کے اندر شیخ عباس قمی نے زیارت جامعہ کے باب میں دوسرے نمبر کی زیارت جامعہ لکھی ہے، یہ دسویں امام علیہ السلام سے منسوب ہے. اور یہ وہ زیارت ہے کہ جو کچھ طویل ہے، لیکن امام علیہ السلام والسلام کے جو کیریکٹرسٹکس ہیں، امام کے جو اوصاف حمیدہ ہیں، وہ اس کے اندر بدرجہ اتم جمع کر دیے گئے ہیں. مگر ان اوصاف ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کو ادا کرنے سے پہلے، وہ زیارت بعد میں پڑھی جاتی ہے، اس زیارت کے پڑھنے سے پہلے کے جملے یہ ہیں: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ عبدہ ورسولہ. اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے السلام علی اہل النبوہ، آل بیت النبوہ، موضع الرسالہ، مختلف الملائکہ. یہ زیارت جامعہ کا آغاز ہے. مگر اس کلمے کی تلاوت سے بھی پہلے 100 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی تلاوت کی جا رہی ہے کہ یہاں پر اب جو صفات ائمہ بیان کیے جا رہے ہیں اس کے بعد کوئی ان کے خدا ہونے کی بات نہ کرے، اس لیے کہ یہ زیارت پڑھنے سے پہلے تم نے خود 100 مرتبہ اللہ کو اکبر کہہ کر اس کی توحید اور اس کی ربانیت کا اعلان کر دیا ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. پروردگار عالم کا کرم ہے کہ ہم اس گھرانے سے منسلک ہیں. یہ گھرانہ، اہل بیت کا گھرانہ، وہ گھرانہ ہے کہ جس نے ہمیں جو خدا نے چاہا وہ سکھایا ہے. ہم وہ افراد نہیں ہیں کہ جو اللہ کے بندے کو اللہ کہتے ہوں، نہیں نہیں نہیں، یہ تو خود انہوں نے پسند نہیں کیا. لیکن عزیزان محترم، بہت سی باتیں ذہن میں تھیں، رہ گئیں، مگر آپ ایک بات ضرور کیجئے گا کہ دسویں امام علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کا مطالعہ ضرور بضرور کیجئے گا، اس لیے کہ امام، دسویں امام علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ چھوڑ گئے ہیں ہم اور آپ کے لیے، وہ بہت زیادہ ہے کہ جس کا مطالعہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے لیے ہے. کیا ایک یہ زیارت جامعہ، امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے زیارت جامعہ، زیارت عاشورہ اور نماز شب، ان تین چیزوں کے پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید تھی سید کاظم رشدی کی جانب. مفاتیح الجنان میں ان کا واقعہ بھی موجود ہے. لیکن امام کی طرف سے آنے والی ایک اور شے، اور وہ یہ ہے، کیا ہے؟ صحیفہ امام نقی. صحیفہ امام نقی، آپ نے صحیفہ سجادیہ کا نام سنا، تقریباً 53 یا 54 دعاز ہیں صحیفہ سجادیہ کے اندر. مگر خود دسویں امام، حضرت امام علی نقی علیہ السلام کا بھی دعاؤں کا ایک صحیفہ ہے کہ جس کے اندر 43 دعاز موجود ہیں. جو افراد مطالعہ کرنا چاہیں duaz.org میں جائیں اور صحیفہ اہل بیت کا ایک پاپ اپ ہے، وہاں پر تشریف لے جائیے اور وہاں پر صحیفہ امام نقی علیہ الصلوۃ والسلام یا صحیفہ امام ہادی کا پورشن ہے، وہاں جائیے اور وہاں پر ساری دعائیں فہرست ہے، انڈیکس ہے، عنوان کے ساتھ موجود ہے. صرف اس دعا کو دیکھیے، صرف ان ٹائٹلز کو دیکھیے، اس انڈیکس کو، فہرست کو دیکھیے. جس کے اولاد نہیں ہوتی، امام علیہ الصلوۃ والسلام یہ بیان کر کے جا رہے ہیں کہ وہ آیت قرآنی کہ رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین، ایک فیروزے پر لکھوائے اور اسے اپنے ہاتھوں میں، دائیں ہاتھ میں پہنے. اور ایسے بہت سارے افراد کے جنہوں نے اس نسخے پر عمل کیا، پروردگار عالم نے انہیں صاحب اولاد کیا. لیکن عزیزان محترم، میں اپنی بات کو اب یہاں پر روک رہا ہوں، اس سے آگے بیان دامن وقت میں گنجائش باقی نہ رہے، کیونکہ پھر ہم نے سیدہ کی خدمت میں، زمانے کے امام کی خدمت میں اور 11ویں امام کی خدمت میں دسویں امام کا ماتمی پرسہ بھی پیش کرنا ہے. ابھی آپ آنسوؤں کے ذریعے سے پرسہ پیش کریں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد ماتم کے ذریعے سے بھی پرسہ پیش کریں گے. یہ کوششیں ہماری اس لیے ہیں کہ کسی طرح سے زمانے کے امام کے دل کے لیے ڈھارس کا کوئی سامان ہو جائے آج کی رات، اس لیے کہ آج کی رات میرا مولا بڑا مغموم ہے. آج کی رات بی بی سیدہ بہت غمگین ہے، اور آج کی رات میرا مولا گیارہواں امام دسویں امام کا فرزند بہت رو رہا ہے، آپ بھی روئیے گا، شاید مولا کے دکھی دل کے لیے ڈھارس کا کوئی سامان ہو سکے، شاید ہمارے آنسو رومالے جناب سیدہ میں جگہ کر سکیں، ہماری قبر میں روشنی کا سامان بن سکیں۔ بس عزیزان محترم، دسویں امام علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر دیا گیا، یہ وہ بات ہے کہ مولا کے گھر میں اس انداز سے آنا جانا، بغیر اجازت داخل ہو جانا، رات کے پہر دروازے پر دستک دینا۔ شکر ادا کیجئے گا کہ جب آپ آج رات جا کر اپنے بستر پر سکون کی نیند سوئیں گے نا، تو دسویں امام کی مصیبت کو یاد کیجئے گا کہ میرا مولا وہ مولا ہے کہ جسے رات میں سکون نہ لینے دیا گیا، جن کے اہل و عیال کے پردے کو پامال کیا گیا، مگر میرا سلام ہو، دسویں امام کی مصیبت بہت عظیم ہے، مگر میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا مولا صرف دروازہ آ کر دستک دیا کرتے تھے، دروازے کو آپ تو نہیں لگایا کرتے تھے، دروازے کو لات مار کر زوجہ محترمہ پر گرایا تو نہیں کرتے تھے، مگر آئیے مولا مدینہ میں اپنی دادی زہرا کی مصیبت کو دیکھیے مولا، آنے والوں نے آ کر دروازے کو آگ لگائی، دروازہ سیدہ پر گرایا، مولا گھر کو تو آگ نہ لگائی گئی، کربلائے محلوں میں آقا حسین کی مستورات کے خیموں کو جلا دیا گیا، بی بی آئے خیمے سے دوسرے خیمے۔ عزیزوں، رات کی تاریکی میں جنازہ، جہاں پر قید تھے اسی قید کے اندر دفنا دیا گیا، وہیں پر جنازہ، وہیں پر غسل دیا گیا۔ یہ وہ خصوصیات ہیں کہ جو خصوصیات ایک چار سالہ بچی کی میت کے وقت نظر آئی تھی، جب حسین کی سکینہ اس زندان میں روتے روتے اپنے بابا کو چل بسی تھی۔ علی النبی علیہ السلام کی مصیبت بھی کچھ ایسی ہی مصیبت دکھائی دیتی ہے، مگر ہائے ایک فرق ایسا تھا، یہاں پر بیٹا پہنچ تو گیا، آقا حسن عسکری نے غسل دیا، کفن پہنایا، مولا کا جنازہ دفنا دیا گیا، وہاں پر جب غسالہ بی بی کو چار سالہ سکینہ حسین کو غسل دے رہی تھی، تو غسالہ نے یہ سوال کیا، یہ بتاؤ اس بچی کو کیا مرض لاحق تھا، اس بچی کو کیا بیماری تھی، کہا یہ سوال کیوں پوچھتی ہو، ارے کہا غسل دے دی جاتی ہوں، مگر یہ کرتا اس بچی کے جسم سے ایسے چپکا ہوا ہے کہ کرتا الگ نہ ہو سکے گا، اگر الگ کیا گیا تو اس بچی کے جسم کا گوشت کرتے کے ساتھ الگ ہوگا۔ ہوا کیا تھا، ارے لعینہ نے اس بچی کو پشتے ناتا پر رسیوں کے ساتھ ایسے کس کر باندھ دیا تھا کہ سکینہ کی بارے الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا۔ آج کی رات امام زمانہ علیہ السلام کے دل کو ٹھارس عنایت فرما۔ روایتوں میں بیان کیا جاتا ہے کہ شہادت کی رات زمانے کے امام کی نیت سے، جناب سیدہ کی نیت سے، مولا کائنات کی نیت سے صدقے کو نکالا جائے تاکہ ان کے مغموم دل کے لیے کچھ سکون کا سامان بن سکے، ان کی حفاظت کی نیت سے آج کی رات ممکن ہو جتنا آپ کی استطاعت ہو صدقہ ضرور نکالیے۔ اے خدا، ان بلند آوازوں پر اپنی رحمت فرما، ان آنسوؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے خدا، جو جو مومن مومنہ اپنے دلوں میں حاجات لے کر آیا ہے، خدا ان کی حاجات شرعیہ کو روا فرما، کوئی اس بارگاہ سے خالی نہ جائے۔ اے خدا، سب کی مشکلات کو حل فرما، تمام کو اس مہینے کی، آنے والے مہینوں کی، آنے والے تاریخوں کی بہترین سے بہترین سعادت اور خیر ہم سب کو عنایت فرما۔ بار الہ، جو پڑھا گیا، جو سنا گیا، اس پر عمل کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما۔ بار الہ، دن بدن، روز بروز، ساعت بساعت، لہجہ بلہجہ، لمحہ بلمحہ ہمارے دلوں میں محبت اہل بیت میں اضافہ فرما، ان اہل بیت علیہ السلام کی معرفت کی بھیگ ہم سب کے کشکول گدا میں، ہماری جھولیوں میں بھر دے۔ اے خدا، وہ علم کے جو اہل بیت کا علم ہے وہ ہم سب کو نصیب فرما، وہ راستہ کے جو اللہ انبیاء اہل بیت کا راستہ ہے اس راستے پر ہم سب کو گامزن فرما۔ اے خدا اے خدا تجھے واسطہ ہے زمانے کے امام کے ظہور میں، تعجیل فرما، ہمیں امام کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ آخر میں ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت کی گزارش ہے۔ مرحوم حبیب علی آزاد، مرحومہ لیلہ بانو بنت حاجی ناجی، مرحومہ شابان علی رحمت اللہ، مرحوم دلاور شابان جن کی آج برسی کی مجلس تھی، مرحومہ خیر النساء شابان، تمام مرحومین حاضرین کے اور جن کا فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ماتم مولا علی النقی۔ امام بارگاہ کی انتظامیہ کی جانب سے یہ گزارش کی جا رہی ہے کہ آنے والے ایام مبارک ایام ہیں، یوں تو ہر مہینے کے اندر مومن کو کھانا کھلانے کا بہت ثواب ہے، مگر یہ ثواب ماہ رجب میں، شعبان میں، ماہ رمضان میں بہت بڑھ جایا کرتا ہے۔ آپ تمام سے یہی اپیل کی جاتی ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق جتنا ہو سکے تعاون فرمائیے۔ ماتم مولا علی النقی علیہ السلام۔
یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔